بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الشيخ العلامة محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، كمشهور كتاب كشرح كدرس جاريه. اور پچھلے دروس میں ہم نے مقدمہ مکمل طریقے سے بیان کیا تھا، اور مقدمے میں شیخ صاحب نے توحید کی اہمیت بیان کی تھی. کون بیان کرے گا؟ پچھلے درس میں توحید کی اہمیت میں سے تین چیزیں مجھے بتائیں. کیا توحید کی اہمیت ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ چھ ہیں، چھ سے چلو آدھا 50% بتا دیں. تین توحید کا علم فرض ہے. کہاں سے؟ سب سے پہلے جن و انس کی پیدائش اور خلق جو ہے اس کی بنیادی وجہ ہے توحید. یہ اہمیت ہے. اگر توحید نہ ہوتی تو یہ کائنات نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا ہی توحید عبادت کے لیے کیا. تو پہلی اہمیت ہے. دوسری اہمیت، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ السلام بھیجے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پیغام دے کے بھیجا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ان اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. عبادت توحید کا پیغام دے کے بھیجا. نمبر تین، سب سے پہلا آپ نے بتایا گیا فرض ہے. سب سے پہلا فرض مکلف پر ہے توحید. سب سے پہلا حرام شرک ہے. آج کے درس میں جیسا فرماتے ہیں، باب فضل التوحید وما يكفر من الذنوب. اس کو اس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، باب فضل التوحید وما يكفر من الذنوب. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم بابن بھی میں نے کہا ہے، باب بھی میں نے کہا ہے. اصل میں باب کا لفظ جو ہے، باب کسے کہتے ہیں؟ پہلے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کتاب اور باب میں فرق. کتاب التوحید اور باب فضل التوحید. فقہا یا علماء جب اپنی تصنیف میں کتاب لکھے ہیں، کتاب الطہارہ مثال کے طور پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسے مختلف مسائل کو ایک ہی جگہ پر اکٹھے کر دینا. ایک ہی جن سے طہارت کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اگر اکٹھے کر دیتے تو وہ کتاب بن جاتی، کتاب الطہارہ، جس میں پانی کے مسائل، برتن کے مسائل، وضو کے مسائل، تیمم کے مسائل، حیض کے مسائل، غسل کے مسائل، یہ سارے کے سارے مختلف مسائل ہیں، لیکن جب ہم اکٹھے کر دیں گے ایک جگہ پر تو اسے کہتے ہیں کتاب الطہارہ. اور کتاب التوحید، اس درس میں کسی کو اگر یاد ہے، توحید کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ایک جگہ پر اکٹھے کر دیں اگر تو اسے کہتے ہیں کتاب التوحید. باب میں کیا ہوتا ہے؟ باب میں ایک ہی نوع کے متعلق مسائل بیان کیے جاتے ہیں، ایک ہی نوع. وہاں پر جنس ایک ہی، یہاں پر ایک ہی نوع ہے. جنس اور نوع میں کیا فرق؟ جنس ایک ہوتی ہے، اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، نوع قسم کو کہتے ہیں، لیکن ایک ہی نوع یعنی ایک ہی قسم کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں اگر آپ انہیں ایک جگہ پر اکٹھے کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں باب. انسان جنس ہے. انسان کی قسمیں کتنی ہیں؟ مرد قسم ہے، عورت قسم ہے، بچہ قسم ہے، بوڑھا قسم ہے، جوان قسم ہے، مختلف قسمیں ہیں. ٹھیک ہے جی.
دو کس کو نوع نوع قسم قسم.
اچھا باب کی شروع میں شاہ باب فضل فضل التوحید, اس کے متعلق کچھ چیز محذوف ہے. پہلے اقرأ باب فضل التوحید, اقرأ باب فضل التوحید. يا هذا باب فضل التوحيد. آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ بیان. اصل لفظ میں بیان نہیں ہے, بعض نسخوں میں ہوگا. تو اس باب میں شیخ صاحب جو ہیں ایک اہم چیز بیان کر رہے ہیں. جب اہمیت کو بیان کر چکے تو علماء سلف کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ اہمیت کے بعد فضیلت کو بیان کرتے. اہمیت یعنی بنیادی وجہ کیا ہے, اور فضیلت آپ کو کیا فائدہ ہوگا اگر توحید کا علم حاصل کر لیں؟ تو کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ باب ہے توحید کی فضیلت کو بیان, جس میں کیا گیا ہے اور جس سے گناہوں کو پاک کیا جاتا ہے یا گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جس انسان نے توحید کی اہمیت کو سمجھ لیا اور اس کا علم حاصل کرنا شروع کیا, جتنا وہ علم حاصل کرتا جائے گا اتنی ہی اس کو سمجھ آتی جائے گی اور اس کے قدم دین میں اور ثابت ہونے لگیں گے, مضبوطی حاصل کر لیں گے, اتنی ہی یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا اور ہوتا جائے گا, اور اتنی ہی وہ بندہ جنت میں درجات حاصل کرے گا. جتنی توحید پختہ ہے اتنی ہی جنت پختہ ہے. تو توحید کا جنت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. توحید نہیں تو جنت ہی نہیں, توحید ہے تو جنت ضرور ہے, یہ یاد رکھیں. توحید ہے تو اگر توحید نہیں ہے تو جنت حرام ہے, جنت حاصل کر ہی نہیں سکتے. مشرق پر جنت حرام ہے نہیں؟ تو اگر توحید نہیں تو جنت ہی نہیں. اگر توحید ہے تو جنت ضرور مل کے رہے گی. یہ الگ بات ہے کہ گناہ کبیرہ کتنی ہے, اس کے حسنات اور سیئات کتنی ہیں, اس کا اینڈ جو ہے جنت ضرور ہے, اور اسی کی تفصیل ہم آگے بیان کرتے ہیں. شاہ صاحب بیان کرتے ہیں, بلکہ اپنا آغاز اس باب کا آغاز کیا ہے قرآن مجید کی ایک عظیم آیت سے. چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس چھوٹی سی آیت میں جو پیغام ہے وہ اتنی اہمیت رکھتی ہر مسلمان کے لیے, ہر اس شخص کے لیے جو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے محنت کر رہا ہے. اگر اس آیت کریمہ کو سمجھ لے تو صراط مستقیم اس کے لیے آسان ہے اور جنت میں داخل ہونا اس کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے. شیخ صاحب سورۃ الانعام آیت نمبر 82 بیان کرتے ہیں, ارشاد باری تعالیٰ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا, انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں، یا اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحیح بخاری میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے اس آیت کے متعلق، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بہت بھاری ہوئی، صحابہ کرام نے اس آیت کو بہت بھاری محسوس کیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور ان کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے وہ کون شخص ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کبھی نہ کیا ہو؟ ظلم سے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ظلم تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کا مطلب وہ نہیں جو تم لوگوں نے سمجھا ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے نیک بندے حضرت لقمان رحمہ اللہ کا یہ قول نہیں سنا، ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان آیت نمبر 13، بے شک شرک بہت بڑا ظلم یعنی گناہ ہے۔ تو آیت کا ترجمہ اس حدیث کے مفہوم کے بعد یوں ہو جاتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، اب ظلم کی جگہ شرک لفظ آ گیا، اور اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں، اور یہ بہترین طریقہ ہے قرآن مجید کی تفسیر حدیث مبارکہ سے۔ قرآن کی تفسیر قرآن مجید سے ہوتی ہے، قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ شرک ظلم ہے کہ نہیں، ان شرک لظلم عظیم۔ اب قرآن کی تفسیر قرآن مجید سے ہوئی، اور قرآن مجید کی تفسیر اس حدیث مبارکہ سے ہمیں، اس روایت سے ہمیں ملی۔ اس حدیث کے جو اہم معانی ہے مختلف الفاظ کے، جو مشکل الفاظ ہیں، الذین آپ جانتے ہیں اسم موصول ہے، الذین اسم موصول صیغ العموم میں سے ہے، یعنی کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو جو ایمان لے کے آیا ہے، اس لیے میں نے ترجمہ پڑھے جو لوگ، جو مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیا عورتیں بھی شامل ہیں؟ جی عورتیں بھی شامل ہیں۔ آمنو ایمان لائے، کس چیز پر ایمان لائے؟ ہر اس چیز پر ایمان لائے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ارکان ایمان ہے، اور اس کے علاوہ ہر اس چیز پر ایمان جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، عبادات کے دیگر فرائض یا نوافل جتنے بھی عبادات ہیں یا معاملات ہیں، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو قرآن مجید کی آیت میں ثابت ہوا یا صحیح حدیث میں ثابت ہوا، تو اس پر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے۔ ایمان کی تعریف، لغت میں ایمان کہتے ہیں تصدیق کو، کسی چیز کی تصدیق کرنا، سچ ماننا۔ شیخ صاحب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقرار ہے، ایمان کا مطلب ہے اقرار، کیونکہ تصدیق سے زبان سے ہوتی ہے لیکن اقرار دل سے ہوتا ہے، زبان سے تو ہم مانتے ہیں، تصدیق یعنی ماننا۔ بہت سے ایسی چیزیں ہیں دنیا میں جس کو ہم مانتے تو لیکن اسے اقرار نہیں کرتے، آج اسرائیل کا وجود ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، لیکن اقرار کرتے ہیں کیا؟ تو تصدیق اور اقرار میں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرق بیان کرتے ہیں، یعنی بعض ایسی چیزیں ہیں جس کے ہم مانتے تو ہیں لیکن اقرار نہیں کرتے، تو ایمان کا مطلب ہے اقرار، اور یہی حالانکہ دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی وضاحت کی ہے. تو ایمان کا لغوی مطلب ہے اقرار، اور شرعاً یا اصطلاحاً ایمان کہتے ہیں مجموعہ ہے تین چیزوں کا، قول باللسان زبان کا قول، و اقرار بالجنان اور دل سے اقرار کرنا، و عمل بالارکان اور پورے بدن اور اعضاء سے اس پر عمل کرنا، یزید بالطاعت و ینقص بالعصیان جو فرم برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. قول باللسان، اقرار بالجنان، بعض لوگ لکھتے ہیں اعتقاد بالجنان، بعض لوگ لکھتے ہیں تصدیق بالجنان، سب ٹھیک ہے، اقرار ہے، اعتقاد ہے، تصدیق ہے، سب ملتے جلتے لفظ ہیں، کسی پر کوئی نکیر نہیں، سب ٹھیک ہے. جی جنان یعنی قلب، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، وعمل بالارکان، ارکان کہتے ہیں اعضاء کو بدن کے، جو ہاتھ اور پاؤں اور زبان وغیرہ، جسے انسان عمل پکڑتا ہے، جسے چلتا ہے انسان عمل کرتا ہے. وعمل بالارکان یزید بالطاعة بڑھ جاتا ہے فرما برداری سے، وینقص بالعصیان اور کم ہو جاتا ہے نافرمانیوں سے. یہاں پر لفظ اللہ تعالیٰ نے یلبسو ولم یلبسو، اچھا دیکھیں عربی زبان میں لم نفی کے لیے ہے، لن نفی کے لیے ہے، لا نفی اور نہیں کے لیے ہے، لا لم لن. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لم کا لفظ استعمال کیا ہے. لم جب آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ جو ٹینس استعمال کیا جا رہا ہے یہ پاسٹ ہے، یعنی پہلے نہیں کیا، نفی ہے کسی چیز کی جو پہلے ہو چکی ہے. اور لن جب استعمال کیا جاتا ہے لام اور نون، یہ نفی ہے مستقبل کے لیے، یلبسو لبس عربی زبان میں کہتے ہیں خلط کرنے کو، خلط کرنا کوئی چیز کو، کسی چیز ملانے کو، ملاوٹ کرنے کو، پانی میں دودھ ملا دیا، خلط کر دیا، یلبسو یعنی خلط ملط کر دیا. ایمانہم، ایمان کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ توحید، اپنی توحید کو نہیں آلودہ کیا، نہیں خلط کیا، کس چیز سے؟ یہاں پہ آیت میں کیا ہے؟ بظلم، ظلم سے. تو ظلم سے مراد کیا یہاں پہ؟ شرک ہے. ظلم تین چیزوں پر مشتمل ہے، یاد رکھیے، ظلم تین قسموں کا ہے. ایک اللہ تعالی کے حق میں ظلم کرنا، وہ ہے شرک. دوسرا ہے اپنے حق میں ظلم کرنا، اسے کہتے ہیں ظلم النفس، اپنے نفس پر ظلم کرنا گناہ کر کے. تیسرا قسم ہے لوگوں پر، لوگوں کے حق میں حق تلفی کر کے ظلم کرنا، جیسے کہ عام طور لوگوں کا کسی کو مارنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو پیٹنا، اور کسی کا حق چھیننا، کسی کو قتل کرنا، یہ لوگوں پر ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کے حق میں ظلم شرک، اور یہ وہ گناہ جو کوئی معاف نہیں ہوتا. اپنے نفس میں اپنے حق تلفی کرنا، یعنی اپنے اوپر ظلم کرنا، یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے. اپنے اوپر انسان ظلم کیسے کرتا ہے؟ گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے. جو زانی ہے اپنے نفس میں ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اس کی نفس جواب دے ہے کہ نہیں آگے؟ وہ خود جواب دے ہے، اس کو عقاب اور اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کا مستحق ہو چکا ہے وہ. تو ظلم اس نے اپنے اوپر کیا کہ نہیں کیا ہے؟ جو کسی سے مال چھینتا ہے، چور ہیں، ڈکیت ہیں، یا جو رشوت دیتے ہیں یا لیتے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں گناہ کر کے، اور دوسرے پر بھی ظلم کر رہے ہیں ان کا حق، ان کا مال چھین کے. اولئک، یہ کیا ہے؟ اولئک کیا ہے؟ اسم فعل حرف ہے، اسم اشارہ، بارک اللہ فیک، اسم اشارہ ہے. کس کے لیے؟ دور کے لیے. گڈ، اسم اشارہ ہے دور کے لیے. اولئک لہم الامن انہی کے لیے امن اور سلامتی ہے. کس چیز سے امن اور سلامتی ہے؟ جس چیز سے انسان کو شدید ترین خطرہ ہے. کس چیز سے انسان کو شدید ترین خطرہ ہے؟ جہنم سے. تو اسے امن مل گیا ہے کہ وہ جہنم میں نہ جائے گا, یا جہنم سے وہ امن حاصل کر چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی ہی نہیں, وہ مہتدون. جہنم کب ہوگی؟ دنیا میں ہوگی کیا؟ آخرت میں. دنیا میں کیا ملے گا؟ وہ مہتدون, اور دنیا میں وہ راہ راست پر ہوں گے. تو دنیا اور آخرت کی امن اور سلامتی توحید میں ہے, اور دنیا میں راہ راست پر چلنے کے لیے سب سے بڑی بنیاد توحید ہے. جہنم میں نہ جانا یا جہنم سے امن حاصل کرنا کیا مطلب ہے؟ جو کلمہ پڑھ چکا ہے, توحید کو سمجھ چکا ہے, جتنے بھی گناہ کرے وہ جہنم میں جائے گا نہیں کیا؟ اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیں. امن ہے, امن ہے, ایمان ہے, امن و صدقنا. لیکن یہ امن دو طریقے ہیں اس امن کے, کیونکہ لوگوں کے بھی دو قسمیں ہیں جو موحدین ہیں. جب قسمیں دو تھی لوگوں کی, تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ان کے احکام بھی مختلف ہیں. پہلی قسم ہے لوگوں کی جو موحدین ہیں, جنہوں نے توحید کو سمجھا, یا کلمہ توحید پڑھا, اس کے معنی کو سمجھا, اس دل سے بھی اس پہ یقین کیا, اس پہ عمل بھی کیا, اور کبیرہ گناہوں سے بھی دور رہے. صغیرہ گناہ سے انسان تو ہو ہی جاتے ہیں, لیکن کبیرہ سے دور, اور صغیرہ پہ اصرار نہیں کیا, کیونکہ صغیرہ پہ اصرار کرنا کبیرہ کی طرف لے کے جاتے ہیں, یہ چھوٹے گناہ جو ہیں. تو کبیرہ گناہ سے بھی دور. یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے عذاب سے مکمل طور پر امن حاصل کریں گے. جہنم میں جانے کے لیے کیا ان کے پاس کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کیا نہیں کبھی, اور اگر کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اس وقت معافی مانگ لی, توبہ کر لی اللہ تعالی سے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو مکمل طور پر امن اور سلامتی حاصل کریں گے جہنم کے عذاب سے. دوسرے قسم کے وہ موحدین ہیں جن کے پاس توحید تو ہے, لیکن کلمہ توحید بھی پڑھا ہے, اس کو سمجھا بھی ہے, دل سے اقرار بھی کیا, اس پہ عمل بھی کیا ہے, لیکن کبیرہ گناہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے ہیں. موحد ہے لیکن زنا کرتا ہے, موحد ہے لیکن سودی کاروبار کرتا ہے, سود کھاتا ہے, موحد ہے لیکن والدین کا نافرمان ہے. تو جتنی نافرمانیاں بڑھتی جائیں گی, اتنی ہی اس کے ایمان میں کمی ہوتی جائے گی. اصل ایمان اس کے پاس ہے, اصل امن اس کے پاس ہے, لیکن کبیرہ گناہ جو موجود ہیں اس سے توبہ بھی اس نے نہیں کی, اور اس کو ایسے ہی موت آ گئی. اب یہ جو شخص ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توحید کو دیکھ کے اسے معاف کر دے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف سے اس کو اس وقت تک سزا دے جہنم میں جب تک کہ اس کے گناہ مٹ نہیں جاتے, کیونکہ جنت میں گناہ کا تصور ہو ہی نہیں سکتا. جنت میں صرف پاک لوگ ہی جائیں گے. جیسے دل پاک ہے ویسے ان کے بدن بھی پاک ہے. کوئی گناہ کوئی بھی انسان جنت میں نہیں لے جا سکے گا. تو گناہوں سے پاکی ضروری ہے, چاہے وہ گناہوں سے پاکی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو, کن فیکون, مٹ گئے سارے, اور چاہے وہ عذاب کی صورت میں ہو جہنم میں, اس وقت تک جب تک ان کے گناہ مٹ نہیں جاتے, پھر جنت میں داخل ہوں گے. تو ان کے پاس جو امن اور سلامتی ہے, جہنم میں تو گئے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں گئے, جیسے کافر مشرک جاتا ہے. موحدین دو قسم کے ہیں, ایک وہ جو موحدین ہیں, وہ کبھی کبیرہ گناہ نہیں کیا, اگر کبھی کیا بھی توبہ کر چکے ہیں, تو ان کے لیے مطلق الامن ہے, مکمل امن ہے. یہ جہنم میں جائیں گے بھی نہیں. اور جب جہنم کو لے کے آیا جائے گا 70,000 لگام, ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا, اور اس کے اوپر پل صراط کو ڈالا جائے گا, اور لوگ گزریں گے مکمل توحید والے لوگ, یہ لوگ جو کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے, یہی وہ لوگ ہیں جو اس پل صراط کو پار کریں گے, بیچ میں گریں گے نہیں, مکمل امن و سلامتی جہنم سے. موحد بھی ہے, کبیرہ گناہ بھی نہیں کیا. ہاں کبیرہ گناہ کبھی نہیں کیا, اگر کیا تو معاف, تو توبہ کر اللہ تعالیٰ سے, وہ چلے گئے. دوسرے قسم کے لوگ, کیونکہ جیسے آگے دروس میں آئیں گے, جو پل صراط ہے اس سے جو لوگ گزریں گے سب برابر نہیں, کچھ لوگ گزریں گے بجلی کی چمک, جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے سپیڈ میں گزریں گے, کچھ لوگ گزریں گے جیسے ہوا ہے تیز ہوا, کچھ لوگ گزریں گے جیسے تیز اونٹ, تیز گھوڑے, پھر بھاگتا ہوا انسان اپنے قدموں پر, پھر وہ انسان جو گھسیٹ گھسیٹ اپنے گھٹوں کے بل چلتا ہے, پھر وہ انسان جو گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے ہاتھ اور گھٹنوں میں چلتا ہے, پھر وہ انسان جو اپنی پشت پر بیٹھ کے گھسیٹ کے چلتا ہے. تو یہ مختلف قسم کے لوگ ہوں. منافقین تو پار کر نہیں سکیں گے, وہ تو پہلے جہنم میں چلے جائیں گے, کافر پہلے جہنم میں چلے جائیں گے. مطلب یہ پل صراط سے کون گزرے گا؟ مسلمان ہی گزریں گے بس. کافر مشرک پل صراط کر آئیں گے, وہ پہلے جہنم کے اندر بن گئے ہوں. یہی میں کہہ رہا ہوں, جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے اپنے فضل و کرم سے, چاہے کبیرہ گناہ بھی اس کے پاس ہیں, وہ پار کر جائے گا. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عدل انصاف کرنا چاہے. اور جو پل صراط ہے اس کے اوپر کلالیب ہے, کلالیب جانتے ہیں, ہکس ہیں, ایسے چل رہے ہیں, کسی کو لگ رہے ہیں, کوئی تو نکلے گا بغیر کسی خدش کے, کوئی چوٹ بھی نہیں لگے, بالکل پاک صاف نکلے گا. کچھ لوگ آئیں گے زخموں کے ساتھ, تھوڑے زخم ہوں گے, کہیں گے لگے گا لیکن بچ جائیں گے. کچھ لوگ آئیں گے جو کہ زخم زیادہ ہوں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کوئی ہک لگے گا اور پکڑ کے جہنم میں گرا دے گا. تو جو جس کی سپیڈ جتنا کم ہے اتنی ہی زیادہ چانس ہک پکڑے گا اسے. اس لیے اپنی سپیڈ تیز کرنا چاہتے ہو تو یہ وقت ہے. کیسے یہ سپیڈ تیز ہوگی پل صراط پہ؟ توحید, ایمان سے. جتنی توحید آپ کے دل کے اندر اور آپ کی زبان پر, آپ کے احواہ میں, جوارح میں مضبوط ہوگی, اتنی ہی آپ کے لیے نور بنے گا قیامت کے دن. آپ کے اعمال نور ہیں میرے بھائیو, یہ توحید نہیں تو نور ہے ہی نہیں, یاد رکھیں. اندھیرے اندھیرے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اگر توحید ہے اعمال صالحہ, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے لیے قبر میں بھی روشنی ہے, وہ میدان محشر میں بھی بادل کی شکل میں آئیں گے, سورج کی گرمی سے آپ کو محفوظ رکھیں گے, حوض کوثر سے بھی آسانی ہوگی کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں, پھر پل صراط میں بھی آسانی ہوگی کہ آپ بڑی سپیڈ سے گزریں گے, پھر آگے جنت ہی جنت ہے. تو بنیاد کیا تھی؟ توحید تھی. جس کو تعجب کی بات ہے, بہت سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے مسلمان سمجھنے سے قاصر ہیں. توحید کی بات کی جاتی ہے, جھگڑنے کے آ جاتے ہیں, لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. ہمارا قصور صرف اتنا, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی سمجھو, یا علی مشکل کشا نہ کہو, اے اللہ مشکل کشا کہو, اتنا قصور ہے ہمارا. اے غوث حاجت روا یہ نہ کہو, اللہ تعالیٰ تو ہی حاجت روا, تیرے سوا کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے, اتنا ضرور قصور ہے ہمارا. لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے گستاخ رسول ہے, گستاخ اولیاء ہے, یہ لوگ کسی کی قدر نہیں جانتے. اگر اولیاء کے گستاخی اس میں ہے, اگر اولیاء کے گستاخی ان الفاظوں سے ہوتی ہے کہ ولی مشکل کشا نہیں ہے اور علی حاجت روا نہیں ہے, تو یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے. کہیں سے بھی کوئی بھی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے پکارا جائے, ولی کو پکارا جاتا ہے. یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہ ان ظالموں نے اس سوچ کو مسلمانوں کے اندر زبردستی گھسیڑ دیا اپنی چالاکی سے، اپنے شیطانی طریقوں سے، کہ بہت سارے مسلمان کچھ سمجھنے سے بھی عاجز ہیں۔ تو یاد رکھیں، کبیرہ گناہ توحید کے ساتھ اگر ہیں تو اسے توبہ کرنی چاہیے، گنہگار ہم سب ہیں۔ اگر کسی کو توبہ کرنے کی موقع نہیں ملتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، فضل و کرم سے معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، عدل انصاف سے اگر سزا دینا چاہے تو اسے اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ لیکن اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ جنت میں وہ ضرور جائے گا، جہنم سے وہ ضرور نکلے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ۔ یہ توبہ کے بارے میں، توبہ کے اور ہے، توبہ کی شرطوں میں سے مختلف شروط ہیں کہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس کی چار یا پانچ شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، ندامت ہو گناہ پر۔ نمبر دو، گناہ سے رک جاؤ، شراب کا گلاس ہاتھ میں ہے، کہہ رہے میں نے توبہ کی ہے، وہ شراب پی رہا ہے، یہ توبہ ہے؟ تو پہلے رک جاؤ، پھر ندامت محسوس کرو دل کے اندر کہ میں نے غلط کام کیا ہے، پھر عہد کرو کہ میں واپس یہ گناہ نہیں کروں گا۔ نمبر چار، اگر آپ کا گناہ ایسا ہے جس میں دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے تو اس کا حق واپس کرو۔ نمبر پانچ، توبہ کا وقت ابھی باقی ہو، اور اس کے دو وقت ہیں۔ ایک، انسان نے دیکھا نہیں ہے، پتہ نہیں کبھی ہماری زندگی آتا ہے کہ نہیں آتا، اللہ اعلم۔ بہت سارے لوگ گزر گئے، وہ وقت ان کے لیے نہیں آیا، اور وہ ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا۔ دوسرا وقت ہر انسان اس وقت کو پاتا ہے، ہر انسان، اور وہ ہے جب روح حق میں پہنچے گی، تب توبہ کے دروازے بند ہیں۔ توبہ جس نے کرنی پہلے کر لے۔ جو لوگ مر گئے، مر تو ہر انسان جائے گا، سب مر جائیں گے نا، جو لوگ پہلے مر گئے انہوں نے یہ نہیں دیکھا سورج غروب ہوا کہ نہیں، سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلا کہ نہیں، وہ پہلے مر گئے۔ لیکن جب ان کی روح نکل رہی تھی ان کو یہ یقین تھا اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور یہ ہمارے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ ہونا ہے، موت سب کو آئے گی۔ تو یہ پانچ شرطیں ہیں توبہ کی۔ ہدایت دو قسم کی ہے، ایک ہدایت ہے دل کی ہدایت، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دے دے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے انک لا تہدی من احببت، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جسے چاہے ہدایت دے نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ دل جو ہے مخلوق کے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ وہ جو چاہیں جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، دل کی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ اور دوسرے قسم کی ہدایت، ہدایت الدلال والارشاد، لوگوں کو اچھی باتیں سنا کر دعوت تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو راہ راست پر لے کے آنا، یہ ہدایت ہے۔ دعوت تبلیغ سے اور لوگوں کو حق بات سمجھانے سے ہدایت دینا، ہدایت نہ، توفیق تو وہ تھی دل والی تھی، توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ دلال والارشاد۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، اولیاء کو، مصلحین کو، داعین کو، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دی ہے۔ اس کی دلیل میں انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تو لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس عظیم آیت کریمہ میں اللہ تعالی ہمیں خبر، اس میں جو جملہ ہے، امر ہے، نہیں ہے، کون سا جملہ آیت کریمہ میں؟ خبر ہے، امر بھی نہیں، نہیں بھی نہیں ہے۔ تو ہم یہ آغاز کرتے ہیں جب شرح کرتے ہیں اس حدیث کے، ہم کہیں گے اس میں اللہ تعالی نے ہمیں خبر دی ہے۔ اگر امر ہوتا وہ اقیم الصلاۃ، تو ہم کہیں گے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو حکم دیا, ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو, تو جملے کی نوعیت سے شرح ہم کرتے ہیں. تو ہمیشہ سٹارٹ ہوتا ہے جملے کی نوعیت سے. تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی ہمیں خبر دیتے ہیں کہ جس شخص نے, جس نے بھی, کیونکہ اسے موصول ہے الذین, جس نے بھی توحید کو سمجھا ہے اور اس پر اقرار کیا ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شرک سے بھی بری ہوا ہے, اپنے توحید کے ساتھ شرک کو آلودہ نہیں کیا, انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں امن و سلامتی ہے اور وہی لوگ راہ راست پر چلنے والے ہیں. حدیث کے فوائد, نمبر ایک, توحید کی فضیلت. نمبر دو, توحید کی فضیلت میں سے مکمل امن و امان دنیا میں اور آخرت میں. نمبر تین, شرک کا خطرہ ہمیشہ موجود ہے, جب توحید ہے تو شرک بھی ہے, اس کا خطرہ بھی موجود ہے. نمبر چار, اگر ایمان کے ساتھ شرک مل جائے تو اسے باطل کر دیتا ہے, فاسد کر دیتا ہے, یعنی ایمان نہیں رہتا پھر. نمبر پانچ, ایمان کو توحید کہا جاتا ہے. نمبر چھ, شرک کو ظلم بھی کہا جاتا ہے. پہلے ایمان کو توحید بھی کہا جاتا ہے, نمبر چھ شرک کو ظلم بھی کہا جاتا ہے. نمبر سات, جس نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا وہ اللہ تعالی کے عذاب سے سلامتی حاصل کر چکا ہے. نمبر آٹھ, کبیرہ گناہ کرنے والے موحدین ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے. نمبر نو, قرآن مجید کی بہترین تفسیر قرآن مجید سے ہی ہوتی ہے. درس کے آخر میں مجھے یاد دلانا کہ اس کی اہمیت میں آپ کو بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے ہوتی ہے, سب سے بہترین تفسیر, اس کے بعد حدیث مبارکہ سے, اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال سے, اس کے بعد سلف صالحین کے اقوال سے, پھر لغت یا اصول فقہ یا اصول التفسیر کی بنیاد پر جو علماء سلف نے بیان کیے ہیں. اپنی رائے سے تفسیر درست نہیں. اور ایک مثال میں آپ کو دوں گا جو آج کل کے دور میں کافی شائع بھی ہوئی ہے کہ اپنی رائے سے کس طریقے سے بعض آیتوں کی تفسیر بیان کی گئی اور اس سے کتنا امت میں فتنہ اور شر ہوا. مجھے یاد دلانا آخر میں جب بات ختم کروں. فوائد کے بعد, نمبر دس, صحابہ کرام ہمیشہ قرآن مجید کے الفاظوں کی قدر کرتے تھے اور ان کو سمجھتے تھے اور ظاہر پر ہی عمل کرتے تھے. یہ بہت ضروری بات ہے. صحابہ کرام ہمیشہ قرآن مجید کے الفاظ کی قدر کرتے تھے، ان کو سمجھتے تھے اور ان کے ظاہر پر عمل کرتے تھے، اگر عام ہے تو عام پر، جب تک کہ تخصیص کی کوئی دلیل نہ ہو، اگر مطلق ہے تو مطلق پر جب تک کہ تقیید کی کوئی دلیل نہ ہو. اس آیت کریمہ میں لفظ کیا تھا؟ ظلم کا لفظ تھا، عام لفظ ہے، تو انہوں نے ظلم کو عام ہی سمجھا، ظاہراً جو اس کا مطلب ہے اسی کو سمجھا. یعنی کہ بھی ہم نے ایمان کے ساتھ ظلم ہو جائے تو ہم کبھی امن حاصل کر نہیں سکتے جہنم سے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، اپنی رائے سے تفسیر نہیں کی، نہیں اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، اگرچہ ہو سکتا تھا حقیقت مطلب کچھ اور تھا، وہ نہیں تھے جو وہ سمجھتے تھے، لیکن اپنے رائے کون تھے؟ یہ صحابہ کرام جانتے کون تھے؟ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود جو راوی ہیں، خود بڑے بڑے صحابہ تھے، علماء صحابہ تھے، لیکن اپنے رائے بیان نہیں کی، نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ وہ رو رہے تھے، گھٹنوں کے بل گر کے رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم میں سے کون ایسے شخص ہے جس نے کبھی اپنے اوپر ظلم نہیں کیا، لیکن اپنی رائے کو آگے کبھی نہیں کیا. نمبر 11، کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے، یعنی کلمے کے بعد شرک کا ارتکاب کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا جا سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے آیت کو بیان کیوں کرتے؟ آیت کے شروع میں ایمان کا لفظ ہے، الذین آمنوا، پھر ایمان کا لفظ دوبارہ، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، پھر بیان کیا کہ ظلم شرک ہے. جب ایمان ہے تو شرک کا خطرہ موجود ہے، ایمان کے ساتھ شرک مل سکتا ہے یا نہیں؟ مل سکتا ہے. تو کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے، اور یہ سخت جواب ہے ان بعض صوفیوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان سے کبھی شرک ہو ہی نہیں سکتا. اس چھوٹی سی آیت میں، عظیم آیت میں، اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ بیان کیے، یلبسو، خلط کر دیتے ہیں، ملاوٹ کر دیتے ہیں توحید کو شرک کے ساتھ. یعنی ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جو یہ کریں گے، اور آج موجود ہے کہ نہیں موجود؟ موجود ہے. نمبر 12، امن و امان کی حقیقت. بعض لوگ سمجھتے امن و امان سلامتی کا مطلب ہے کہ آپ کی جان اور مال محفوظ ہے تو آپ کو امن و سلامتی مل گئی ہے. میرے بھائی، سب سے بڑی حقیقت جو ہے اور نعمت جو ہے امن و امان کی، وہی توحید. اگر آپ کا توحید محفوظ ہے تو آپ کو دنیا اور آخرت کی امن و امان مل گئی ہے. اگر آپ کا توحید محفوظ نہیں ہے تو جان کی حفاظت کر کے، مال کی حفاظت کر کے کیا کرو گے؟ آج دیکھیں امت میں، جب توحید نہیں رہا تو نہ مال محفوظ ہے نہ جان محفوظ ہے. محفوظ ہے کیا؟ اور جو ہی توحید آیا امت میں، مال بھی محفوظ ہو گیا اور جان بھی محفوظ ہو گئی، عزت بھی محفوظ ہو گئی. صحابہ کرام کے دور میں کیا تھا؟ اوس و خزرج کو لے لے، اوس و خزرج کے بیچ میں کیا ہوتا تھا؟ حرب بعث کتنی سالوں تک چلی آ رہی تھی، عام سے اونٹ کی وجہ سے قبیلے بالکل زمین کے اوپر سے ان کی جڑ نکال دیتے تھے، اونٹ کی وجہ سے جنگیں تھیں. لیکن جو ہی توحید آیا اس کے بعد جنگ ہوئی، اوس اور خزرج جیسے بھائی بھائی بن گئے. وجہ کیا تھی؟ دل میں تبدیلی آئی. دل میں کیسے تبدیلی آئی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو جو کچھ زمین میں ہے لگا دیتے ان کے دلوں کو قریب کرنے کے لیے تو کبھی نہ کر سکتے. ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے قریب کیا ہے. کیسے قریب کیا ہے؟ جب توحید کی سمجھ دے دی ہے اللہ تعالیٰ، دل کھول دیا توحید کے لیے، تو پھر تو ہر مشکل آسان ہو گئی، وہ جنگیں بھی ختم، جان بھی محفوظ اور مال بھی محفوظ. آج ہمارے زمانے میں جو خود کش حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے، آج یہ امت توحید کی طرف آ جائے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہی ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، آپ تبدیلی کبھی نہیں پاؤ گے، کبھی بھی تبدیل نہیں پاؤ گے. جب توحید امت میں موجود ہے امن امان موجود ہے, جب شرک آیا تو امن امان میں چلا گیا. جب توحید نہ رہا جو بنیاد ہے تو پھر کس چیز کی سلامتی کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ نمبر 13, ہدایت کی علامت اور ترازو توحید ہی ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ کوئی شخص راہ راست پر ہے یا نہیں, صراط مستقیم پر ہے کہ نہیں, اس کی توحید کو دیکھ لو بس. اگر ہے تو یہ شخص ہدایت یافتہ ہے, راہ راست پر چلنے والا ہے. اگر نہیں ہے تو اس کی شکل صورت سے دھوکہ نہ کھانا. بات شکل صورت کی نہیں ہے, بات توحید کی ہے. داڑھی جتنی لمبی ہے, پگڑ جتنی بڑی ہے, شلوار ٹخنے کے اوپر ہے, کبھی دھوکے میں نہ آنا. معیار کیا ہے, بنیاد کیا ہے, ترازو کیا ہے؟ توحید ہے. نمبر 14, صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کی نفی بھی ضروری ہے. جیسے توحید کو سمجھنا ضروری ہے ویسے شرک کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اگر آپ شرک کو نہیں سمجھتے تو شرک کے دلدل میں پھنس سکتے ہو. اگر اندھیرا نہیں تو روشنی کی کوئی حقیقت نہیں. روشنی کا مزہ لینا چاہتے ہو تو تمہیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اندھیرا بھی ہوتا ہے. نمبر 15, قرآن مجید کی تفسیر کے لیے صرف عربی زبان کی مہارت حاصل کرنا کافی نہیں. کیا خیال ہے زون کے لفظ میں؟ کیا صحابہ کم عربی نہیں تھے؟ ان سے بہتر عربی کوئی, قریش سے بہتر کوئی عربی بول نہیں سکتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کو حکم میں جب لکھا, اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی لفظ میں تو قریش کی زبان میں لکھنا, کیونکہ قریش کی زبان جو عربی زبان ہے قریش کی, وہ سب سے بہترین ہے. تو عربی زبان کی مہارت حاصل کرنا, صرف عربی زبان کی مہارت حاصل کرنا قرآن مجید کی تفسیر کے لیے کافی نہیں. نمبر 16, صحابہ کرام کی فضیلت اس آیت میں نمایاں ہوتی ہے کہ ان کی زندگی قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے پر موقوف تھی. ان کے زندگی کا ریئیکشن سارا جو ہے وہ قرآن مجید سے ہی ہوتا تھا. آیت نازل ہوئی اسی وقت اس پہ عمل کرنا ہے, کیسے کرنا ہے سمجھنا ضروری ہے. نمبر 17, قرآن مجید اور احادیث کو سمجھنے کے لیے یا شرعی مسائل کو سمجھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع ضروری ہے. علماء کی رہنمائی کے بغیر قرآن مجید کی تفسیر, احادیث مبارکہ کی شرح یا شرعی مسائل میں کوئی بات کرنا درست نہیں. نمبر 18, ظلم کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کی قسموں کو بھی سمجھنا ضروری ہے. نمبر 19, ہدایت کی حقیقت کو سمجھنا اور ہدایت کی قسموں کو بھی سمجھنا ضروری ہے. کوئی جانتا ہے کیوں؟ ہدایت کی قسموں کو سمجھ کے کیا فائدہ ہوگا؟ دو قسمیں ہیں, دل کی ہدایت ہے اور راستے کی ہدایت ہے. راستے کی طرف بلاتے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی مصلحین دعاء تھے وہ بلاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ کوئی اچھے اور قریب الفاظ میں ایک رد ہے بعض صوفیوں کا یہاں پہ, بریویت کے درس میں بیان کر چکا تھا. کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اولیاء کو کن فیکون عطا فرمایا ہے. جس کو چاہے کن کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہو جائے ہو گئی, ہدایت سے مل جائے مل گئی. تو یہاں پر واضح رد ہے ان لوگوں کا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک واضح اور جیتی جاگتی مثال, اپنے پیارے چچا ابو طالب کو ہدایت نہ دے سکے, وہ کون سا ولی ہے جو کسی کو ہدایت دے سکتا ہے؟ نمبر 20, ایمان کی تعریف کو سمجھنا لغت میں اور اصلاح شرعی میں ضروری ہے. کیا ٹائم ہو گیا؟ اگلی حدیث بیان کریں یا بیان کر دیتے ہیں؟ ہاں, یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ کیونکہ اس پر بھی اختلاف ہے. مرجیہ کیا کہتے ہیں کہ ایمان عمل کا کوئی, ایمان سے کوئی تعلق نہیں عمل کا. تو ان کا رد ہے کہ ایمان جو ہے بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. اچھا, اگلی حدیث میں اگر تھک گئے تو کافی ہے, کیا خیال ہے؟ اگر سوال جواب ہے چلے آگے, کافی ہے. میں نے ایک چیز کا مجھے کہا تھا یاد دلانا, آپ لوگوں نے یاد نہیں دلایا, مجھے خود یاد آ گئی, وہ اس کے تعلق ہے اس کا. چلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا 9/11 کا واقعہ امریکہ میں جو ہوا تھا, جو دو ٹوین ٹاورز گرے ہیں نیو یارک میں. مجھے تعجب ہوا, بعض لوگوں نے ایک پیپر بنایا اور اسے بانٹ دیا کہ بھئی قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے 9/11 کے واقعے کا. گیارہ 9/2001 میں جو واقعہ ہوا, وہ کہتے ہیں قرآن مجید سورۃ توبہ آیت نمبر 110 میں اس کا ذکر موجود ہے. پاکستان سے ابھی میسج آیا تھا,
ابو جی کے جو مامو ہیں نا,
جو ابھی آئے گا, لیکن یہ اس زمانے میں بھی, یعنی اس حادثے کے 2-3 مہینے بعد یہ آ گیا, نیٹ پہ بھی آ گیا اور لوگوں نے پیپر بھی بانٹے ہیں. پتہ ہے لوگوں کو نہیں پتا. اچھا, سبحان اللہ, انہیں بھی نکالی ہے. ہاں بھائی, کہتے میں کینیڈا میں تھا تو بعض یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل سے نکالا, یہود و نصارہ تھے مسلمان تھے, یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل سے بھی یہ ثابت کیا کہ 9/11 کا جو سانحہ ہوا. وہ کہتے ہیں کہ سورت جو ہے وہ 11ویں پارے میں ہے, 11ویں پارے کی 9ویں سورت ہے, اس کے الفاظ جو 2001 لفظ ہے, اور آیت نمبر 110 سے اس بلڈنگ کی کتنی سٹوری تھی؟
110 سٹوریز
تھی. اور کس روڈ پہ تھی؟ گرفنہار روڈ ہے, کیا نام تھا؟ بہرحال ایسا کوئی روڈ کا نام بھی ہے. آیت میں ہے لفظ جرفنہارن, یہ لفظ بھی روڈ کا نام بھی بیان کیا ہے. بہرحال, تو میری گزارش یہ ہے کہ اس طریقے, اس آیت کریمہ, عظیم آیت کریمہ کی تفسیر اس طریقے سے درست نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید کی طرف اس سانحے کو منسوب کرنا ہی حرام ہے شرعاً. وجوہات, نمبر 1, اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے قول ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے کوئی قول منسوب کرے وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ اعراف آیت نمبر 33 میں، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. آخر میں قل انما حرم ربی، شروع میں ان کو کہہ دیجئے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ حرام کر دیا ہے فواحش ہے، بدکاریاں جو ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، اور وہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ چیز کہنا جس کا تمہیں علم نہ ہو، حرام ہے. نمبر دو، یہ تفسیر جو ہے محض رائے سے کی گئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن مجید کی تفسیر اپنے رائے سے کی تو وہ اپنی جگہ آگ میں بنا لے. اسے احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، دارمی نے روایت کیا. مختلف طرق ہیں لیکن سب مل کے حسن کے درجے کو حاصل کر لیتے ہیں. نمبر تین، یہ تفسیر جو ہے اہل بدعت اور خوارج کی تفسیر ہے. جو قرآن مجید کو پڑھ تو سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے یا بہت کم سمجھتے ہیں، اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرؤون القرآن، قرآن جی پڑھیں گے ان کے حلق سے نہیں اترے گا، قرآن جی پڑھیں گے ان کے حلق سے نہیں اترے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، اور اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں حلق سے نہیں اترے گا کہ دو معنی ہیں، ایک یہ کہ زیادہ پڑھیں گے، نمبر دو حلق سے نہیں اترے گا یعنی دل کی طرف نہیں جائے گا، سمجھیں گے نہیں. پڑھنا جانتے ہیں لیکن سمجھتے بہت کم ہیں. نمبر چار، یہ عمل، یہ سانحہ جو 11 ستمبر کو ہوا وہ دہشت گردی تھا، جہاد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. معصوم جانوں پر ظلم تھا اور اللہ تعالیٰ ظلم پسند نہیں کرتا، وہ دہشت گردی اور ظلم حرام ہے. نمبر پانچ، اس عمل میں خودکشی تھی اور خودکشی شریعت میں حرام ہے. نمبر چھ، اس عمل کی وجہ سے مسلمانوں پر زیادتی اور ظلم کی گئی، ظالموں نے دو ٹاورز کی بجائے دو مسلمان ملک چھین لیے. نمبر سات، اس فعل کی وجہ سے جہاد جیسا عظیم فریضہ دہشت گردی بن گیا اور دعوت اور تبلیغ کے کام میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں. اس فعل کی وجہ سے بعض اسلامی ممالک میں شرعی مدارس بھی بند کر دیے گئے، امدادات بھی بند کر دیے گئی، جو نیک اور اچھے کام ہو رہے تھے وہ بند کر دیے گئے، جو مساجد تعمیر ہو رہی تھی ان کو بند کر دیا گیا. نمبر آٹھ، اس عمل کی وجہ سے بہت سارے اچھے لوگ اور صالح اور نیک دعا جو ہے ان کو بھی بند کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا. نمبر آٹھ، اس فعل کی وجہ سے اسلام پر دھبا لگا ہے. جو لوگ یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں ان کو زیادہ پتا ہے، یہاں پر تو لوگوں نے یہ ہمیں کہنا شروع کر دیا تھا ارے وہاں پر تو قرآن کے نسخے ملتے نہیں ہیں، قرآن مجید تو اتنے نسخے بکے ہیں، لوگوں نے اتنا خریدا ہے، یہ کتنا اچھا دین ہے جس میں لوگ جو ہے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں. واللہ مجھے یاد ہے لوگوں نے یہاں پر یہ اس طریقے کی باتیں کی. جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کو پتا ہے امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا حشر ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، مختلف اخباروں میں، میگزین میں لوگوں نے مختلف شوشے چھوڑے ہیں. جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ تو زندہ بھی موجود ہے نا، وہ تو گواہی دیتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کس طریقے سے ان کو تکلیفیں اور ذلت کا نشانہ بنایا گیا. نمبر دس، اس فعل کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی ہوئی ہے. لوگوں نے جرت کی ہے، بدکاروں نے، ظالموں نے، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت گزرے ہیں جو اپنے متبعین کو دہشت گردی کا سبق دیتے ہیں تو پھر انہوں نے جرت کی ہے اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ان کی خاکے بنائے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ جرت پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ 11 ستمبر سے پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ کرے تو کر سکتے تھے. ایسے بھی کافر گزرے ہیں, یہ بھی کافر تھے, ایسے بھی کافر گزرے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے. مائیکل جے ہارٹ نے ایک کتاب لکھی, کافر ہے, کرسچن ہے, اس نے کتاب لکھی اور دنیا میں سے اپنی اس کتاب میں 100 عظیم شخصیت کو چنا. سر فہرست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. وہ مجبور ہو گیا کہ اپنے رب کو بھی تیسرا نمبر دے دیا, پہلا نمبر دے نہیں سکا. عیسائی ہے نا, اس علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے نمبر پہ تھا. وہ کہتے ہیں میں نے ایسی شخصیت نہیں دیکھی, میں نے تاریخ پڑھی ہے, مختلف تاریخ میں شخصیات میں نے دیکھی ہیں, ایسی شخصیت, ایسی ذات میں نے کبھی دیکھی نہیں پوری تاریخ میں. کافر گواہی دے رہا ہے. اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا, اس علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی آگے کیا, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف دین لے کے نہیں آئے بلکہ دنیا اور دین دونوں کو بہتر کر کے گئے ہیں. اللہ اکبر. یہ عمارتیں گرانا یہ دنیا کی بہتری ہے, دین کی بہتری ہے. جان برنارڈ شو یہ دانشور, کافر دانشور, یہ کہتے ہیں اگر اس آج کے دور میں اگر دنیا کو نجات چاہیے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جائے. جتنی مصیبتیں, جتنی تکلیفیں, اس مسلمانوں پر نہیں بات ہو رہا, وہ کر رہا ہے پوری دنیا پر. جتنی مصیبتیں دنیا میں موجود ہیں, ان مصیبتوں سے اگر پوری دنیا کو آپ نے نجات دلانی ہے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جائے. وہ بھول گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس نہیں آئیں گے, لیکن ان کی تعلیمات آج بھی موجود ہیں. لیکن تعجب کی بات, ان کی تعلیمات کو دہشت گردی کہا جا رہا ہے. جان لیک اسپینش رائٹر ہے, وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیا کروں, جو تعریف ان کے رب نے ان کے حق میں کی وہی کافی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ بچوں کے لیے رحمت ہے, عورتوں کے لیے رحمت ہے, فقیروں کے لیے رحمت ہے, مسکینوں کے لیے رحمت ہے, بیواؤں کے لیے رحمت ہے, رحمت ہی رحمت ہے. کیا رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ دو بلڈنگوں کو گرا دو, کئی معصوم جانیں وہاں پہ مر جائیں ہزاروں کی تعداد میں, یہ رحمت کا تقاضا ہے؟ یہی کافر اٹھ کے انگلی کھڑی کرے گا یا نہیں کرے گا بعد میں؟ کل تک یہ تعریف کرتے آئے ہیں اور آج یہی کافر ہے جس نے جرت کی ہے. ہمیں رونا دھونا تو آتا ہے, لیکن کبھی ہم نے مصیبت کی جڑ کو دیکھا ہے, فساد کی جڑ کو دیکھ کہاں سے آیا ہے؟ کہیں ہماری وجہ تو نہیں ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, کہیں ہماری وجہ تو نہیں ہے؟ انگلی اٹھتی ہے دوسروں پر, تہمت کے نشانے بہت ہیں ہمارے سامنے, کہ کبھی شیشہ نہیں دیکھا ہم نے. آئینے کے سامنے کھڑ کر جرت ہے تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو اپنے آپ کو, کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی, کہیں میری وجہ سے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ نہیں بنایا گیا. اگر وجہ میری شرک ہے تو میں آج شرک سے توبہ کرتا ہوں. اگر وجہ میری بدعت ہے تو میں آج بدعت سے توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے سے کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی جشن میلاد النبی مناؤں گا نہیں, کبھی بدعت کروں گا نہیں. اگر وجہ میری نماز کا چھوڑنا ہے تو اللہ تعالیٰ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج سے نماز شروع کر دوں گا, 5 وقت نماز باجماعت. اگر وجہ میرا سود کھانا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں سود کھانا ابھی سے میں سود کھانا چھوڑ دوں گا، چاہے مجھے بھوکا پیاسا کیوں نہ رہنا پڑے. میرے بھائی بات آسان نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ عام بات نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم بھوکے نہیں رہ سکتے. جان دینے کے لیے ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ ابھی ہم جان دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. بھی جان دینا دور کی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں بھی سود کھانا چھوڑ دو، کر سکتے ہو؟ ظلم کرنا چھوڑ دو، کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو. انسان کر سکتا ہے، کرنے کو آئے تو انسان کر سکتا ہے. والدین کی نافرمانی، زنا کرنا، بدکاریاں کرنا، یہ ہم چھوڑ سکتے نہیں. کبیرہ گناہ، جادوگر کی طرف جانا، ہمارے ملک میں تو عام بات ہو گئی ہے نا. 100 روپے کی مرغی گم ہو گئی ہے، 200 روپے دے کے جادوگر کی طرف ضرور جائیں گے. ارے وجہ کیا ہے؟ تاکہ پتہ چلے کس نے جرات کی ہے. 100 تو چلا گیا ادھر، 200 ادھر، 300 کا خسارہ ہو گیا، لیکن جرات کیسی ہوئی؟ اس نے مرغی چرائی ہماری. یہ نہیں پتا کہ پیسہ تو ویسا چلا گیا، ایمان بھی جا رہا ہے ساتھ ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کاہن کی، جادوگر کی تصدیق کی، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر ہے. لوگ پیسوں سے کفر کو خریدتے ہیں، کیا نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت ہے تو ابھی وعدہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ اگر میں وجہ ہوں تو میں وعدہ کرتا ہوں، میں ابھی سے توبہ کرتا ہوں. ہم منکر کو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، دل سے تو روک سکتے ہیں کہ نہیں؟ دل سے اسے برا سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ وذلك اضعف الايمان، ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت میں جیسے آیا ہے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے. سورۃ توبہ آیت نمبر 110 کبھی بھی 11 ستمبر کی دلیل نہ بن سکتی ہے اور نہ کبھی بنی ہے. اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں. ایسی آیتیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. آپ انسان ہیں، آپ کی کلام غلط طریقے سے کسی کو پہنچائیں گے تو آپ ناراض ہو جاتے ہو کہ میں نے تو یوں نہیں کہا. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو لوگوں میں غلط طریقے سے بیان کرتے ہو، اور ایسے واقعات پر جس میں ایک نہیں، جس میں 6-7 مرتبہ حرام 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 کلمز میں نے استعمال کیا ہے کہ کہاں کہاں پر شریعت میں کیا چیز حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اور جن لوگوں کو علم نہیں ہے کہ یہ تفسیر غلط ہے، تو میرے ان سے گزارش ہے کہ ابھی علم ہو گیا ہے، لوگوں میں یہ نہ بانٹو، میسج کے ذریعے لوگوں کو نہ بھیجو، خط کے ذریعے لوگوں کو نہ بھیجو، بلکہ نصیحت کرو کہ یہ بالکل بے بنیاد ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين. صلى الله عليه وسلم.
میں نے ای میل بھیجا تھا کہ ڈنمارک کے جو پروڈکٹس ہیں ان کو بائیکاٹ کیا، تو آپ نے جو محبت اللہ
دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک یہ جو یہ موضوع ہے، اس کے لیے ایک خاص لیکچر ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت لمبا موضوع ہے جو خاکے لکھے گی، عام بات نہیں ہے. اور امت میں الحمدللہ خوشی ہوئی کہ امت سو نہیں رہی، امت بے غیرت نہیں ہے، امت میں غیرت موجود ہے الحمدللہ، امت جاگی ہے، اس وجہ سے بھی امت جاگی ہے. لیکن بعض جو حل پیش کیے گئے، بعض غلط تھے اور بعض صحیح بھی تھے. یہ غلط حل دیکھیں، فلمیں دکھائی گئیں، ڈرامے دکھائے گئے، سٹرائکس کی گئیں، عورتیں نکلی سٹرائکس پہ، بے پردہ عورتیں، کیا یہ حل تھا؟ نافرمانی سے کبھی دور نہیں ہوتی. باطل کا جواب باطل سے نہیں دیا جاتا، باطل کا جواب حق سے دیا جاتا ہے، اور نافرمانی کا جواب فرما برداری سے دی جاتی ہے. بعض لوگوں نے اچھا کام بھی کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کو عام کر دیا مدارس میں، سکولوں میں، کالجز میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کرنا شروع کیے لوگوں نے، لیکچرز ہیں وہ، علماء نے اس کے اہتمام کیا. پورے اسلامک ورلڈ میں جو کانفرنس ہوئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ ابھی عوام الناس میں ہی نہیں، صرف مسلمان میں نہیں بلکہ کافروں تک بھی ہم یہ میسج بھیجیں، یہ پیغام بھیجیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. وہ تو نا واقف ہیں، کافروں کو کیا پتا، وہ تو اپنے باپ کو مشکل سے جانتے ہیں، یعنی اتنی وہ زندگی کے تمدن میں وہ ٹیکنالوجی میں گھس گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ان کے اپنے گھر والے کیسے ہیں، ان کی نفسیت کیسی ہے، کیا پسند کرتے ہیں کیا نہ پسند کرتے ہیں، اب وہاں پہ رہ کے ان کو پتا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کر دیا، ان کے حقوق کو بیان کر دیا گیا. اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں جو ضروری تھا وہ یہ تھا، یا ضروری جو ہے ابھی بھی وقت ہے، جو ہم نے غلطیاں کی وہ دوبارہ نہ کرے. ابھی پھر وہی غلطی کی جا رہی ہے، جو پہلے خاکے بنے اس کا جواب غلط دیا، انجام کیا ہوا اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اور خاکے بنے، ہمیں پھر سبق حاصل نہ ہو، ہم پھر وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں دوبارہ. اللہ تعالی ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ پھر نہ فرمانی کرو، اللہ تعالی چاہتا ہے کہ فرما بردار بن جاؤ بس. یہ ذلت کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کسی کی حالت اس وقت تبدیل نہیں کر جب تک کہ تم اپنی حالت تبدیل نہ کرو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کر جب تک وہ اپنی حالت خود تبدیل نہ کرے. آج ہم نے اپنی حالت کیا تبدیل کی ہے؟ خاکے بنے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے توبہ کیا شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، بے نمازی تھا نمازی ہو گیا، سود خور تھا سود کھانا چھوڑ دیا، رشوت خور تھا رشوت لینا چھوڑ دی، والدین کا نافرمان تھا فرمان بردار بن گیا، زانی تھا زنا کو چھوڑ دیا، لڑکیوں کو چھیڑتا تھا توبہ کر لی ہے، گانے بجانے سنتا تھا توبہ کر لی ہے. کتنی ہے امت میں؟ اپنا کو تبدیل کرو، حالت تبدیل ہوگی. توحید اور سنت کی نعمت کو اپنے سر پر رکھو، اس کا شکر ادا کرو زبان سے، دل سے اور اپنے عمل سے. وشکرو لعلکم تتقون، اللہ کا شکر کرو تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی دل کا عمل ہے. اور رہ گئی یہ بات کہ اقتصادی طریقے سے اگر ہم کو مار دیں ڈنمارک کو کہ ہم پروڈکٹس نہ خریدیں، کہ اس میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں فائدہ ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں، کیونکہ وہ دنیا کے پجاری ہیں. لیکن اس میں ایک بات ہے، مطلق طور پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بالکل ان کی چیزیں استعمال نہ کرو. یہ ہوتا ہے، علماء ہمیشہ ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں، مفسدہ اور مصلحت دونوں کو تولا جاتا ہے. اگر اس میں مصلحت ہے امت کے لیے کہ کافی کیونکہ دنیا کا پجاری ہے، اگر وہ ہمارے اس اقدام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ دیکھتا کہ میرا مال میں اور دنیا میری جا رہی ہے اور وہ اپنے اس موقع سے ہٹ جاتا ہے، تو الحمدللہ اچھی باتیں کرو. لیکن اگر وہ اس حرکت سے مزید وہ بڑھ جاتا ہے اور مزید وہ 10 خاکوں کی بجائے 20 خاکے اور لکھ دیتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو مفسد اور مصلحت دونوں کو تولنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ حکمران وقت جو ہے اور علماء، جب ہم بات کرتے ہیں ولی الامر کی، بعض لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں حکمران صرف، نہیں میرے بھائیو، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر کون ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں حکمران، نہیں، اولی الامر ہے، آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں سلف صالحین کی، اولی الامر جو ہے وہ حکمران ہے اور علماء ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے. اور جب حکمران وقت اور علماء یہ مشورہ دیں گے کہ ابھی پروڈکٹ روک دو، ہم روک دیں گے. جب وہ کہیں گے نہیں ابھی اس کی ضرورت نہیں، تو نہیں، کہ مسئلہ مفسدہ ہم نہیں توڑ سکتے، وہ لوگ توڑ سکتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، وہ اپنی طاقت کو بھی جانتے ہیں، دشمن کی طاقت کو بھی سمجھتے ہیں. ان سارے مسائل کو سامنے رکھ کر علماء جو فیصلہ کرتے ہیں، ہم علماء کے تبع ہیں. اسی یہ ہر انسان کی اپنی مرضی نہیں ہے، اگرچہ ایسا ہوا ہے اور ظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اچھی بات، میں بھی یہ کہتا ہوں، لیکن اگر اس امت کو فائدہ ہوتا ہے تو بہتر اس سے پہلے کہ تم رکو علماء کے رجوع کرو، ان سے پوچھو اور علماء آپ کو بتائیں گے. ہاں اگر کوئی کسی ملک میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ پابندی لگ جائے تو الحمدللہ، اس کا مطلب انہوں نے تولا ہے، دیکھا ہے مصلحت کہاں پہ ہے اور مفسدہ کہاں پہ ہے. مصلحت زیادہ نظر آئی ہے تو الحمدللہ عمل کرنا چاہیے، لیکن جس نے تولا ہے اور دیکھا کہ مفسدہ زیادہ ہے، تو اس کی بات بھی وزن ہے، اس کی بھی بات بھی سننی چاہیے. تو یہ مطلقاً بات ہم نہیں کر سکتے، ہر دور میں ہر وقت اس پہ عمل کیا جائے، کیونکہ بعض لوگ اس کو غلط بھی سمجھتے ہیں. تو تول کا عمل جو ہے بہت ضروری ہے، اور یہاں پہ جوش و جذبات سے کام نہیں ہوگا میرے بھائیوں، حکمت عملی سے، علم سے.
ایک یہ مولانا جرجن ساری ہیں انڈیا کے جو ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہ اس طرح وہ 11 سمبل کے جو قصہ بتایا، تو انہوں نے جو سورہ رحمان کی ہے نا، فابیائی اللہ رب تمہ فردیبان، میں خالی کالپن 21 مرتبہ اس کا جو ہے نا ذکر آیا. تو بولتا ہے ہندو کی کتاب میں یہ جو لفظ موجود ہے کہ جس کتاب کے اندر 21 دفعہ جو آئے گا نا لفظ تو وہ کتاب سچی ہوگی, اس پر ایمان لانا. بولتا ہے ہمارے قرآن میں یہ 21 مرتبہ ہے تو آپ کیوں نہیں ایمان لاتے اس کو. تو یہ اس نے جو کیا یہ صحیح ہے یا اسی کی نظر ہے یا یہ الگ ہے؟
نہیں تو الگ ہے, یہ تو ان کو جواب ہے ان کا. یعنی آپ کی کتاب میں تم کہتے ہو کہ جو ہماری کتاب ہے یہ سچی کتاب ہے, تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہے کہ 21 مرتبہ جس کتاب میں ہوگا وہ سچی کتاب ہے, تو ہمارے قرآن میں 21 مرتبہ آیا ہے. انہوں نے اپنی رائے تو بیان نہیں کی, انہوں نے کوئی تفسیر نہیں کی کسی چیز کی, تفسیر کہاں اس میں, لیکن گن کے بیان کی کہ آپ لوگوں کی کتاب میں اگر یہ ہے تو مان لو. اس کی مثال دیکھیں, بائبل میں جو تحریف شدہ بائبل ہے اس میں ایک ورس ہے, ایک آیت ہے کہ جو شخص پکا ایمان لے کے آئے گا اس علیہ الصلوۃ والسلام پر زہر اس پہ اثر نہیں کرے گی, پوائزن اس پہ اثر نہیں کرے گا. تو ایک ڈبیٹ میں ایک طرح سے مسلمان تھا ایک طرح سے کرسچن پوپ تھا, تو سوال جواب کی نشست میں ایک مسلمان اٹھا, ہاتھ میں اس کی زہر کی بوتل تھی, اور اس نے کہا میں اس پادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ پی کے دکھائے. اب پادری صاحب نے بوتل کو دیکھے اور اپنے آپ کو دیکھے, اس نے کہا آپ کے بائبل میں ہے, اگر آپ کی کتاب سچی اللہ تعالی کی کتاب ہے, اور غالباً میرا خیال ہے ڈبیٹ بھی اسی کی ہو رہی تھی مناظرہ کہ کیا بائبل اللہ کی کتاب کلام ہے یا نہیں, اللہ اعلم مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. تو اب اس کے پسینے چھوٹ گئے, اس کے لکھے بوتل کے اوپر کچھ لکوڈ تھا پوائزن لکھے اس کے اوپر انگلش میں. اب وہ بےچارا کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے, پیتا ہے تو پتہ نہیں مرتا ہے جیتا ہے اس کو پتہ ہے. تو الغرض یہ ہے کہ جس کتاب میں یہ چیز موجود ہے کیا وہ سچ ہے یا غلط ہے, یہ ان کے علماء اب جانے. اگر ان کے علماء واقعی اس کو حق سمجھتے ہیں تو ہم جب ایسا قدم اٹھاتے ہیں تو ان کے اپنے قول کو باطل کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں. اس کو پیا نہیں ہے, کہاں پیتا تھا وہ؟ حالانکہ دیکھیں ان کی بائبل میں آیا تھے جو پکا مومن ہے جو شخص اس احساس میں صحیح ایمان لے کے آیا ہے اگر زہر بھی پی لے اس پہ اثر نہیں کرے گا. انہوں نے کہا مجھے پریکٹیکلی دکھائے, یعنی اس جوانے کو غلطی تو نہیں کی, لیکن کیا ہوا اس نے جا کے اسے گرا دیا اور کہا مجھے اسی اس احساس نے بچایا ہے جس پر میں ایمان لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ, جواب تو ہے, سب کے پاس جواب ہے. اور اس بیچارے پر کیس کر دیا, مجھے یہ قتل کرنا چاہتا تھا الٹا. سبحان اللہ,
سب میں وہ ہوگا نا سوال جواب, تو اس کو
اس نے تو بوتل دے دی ہے, اس نے تو صحیح عمل کیا ہے, لیکن دیکھو اس کا ریئیکشن دیکھیں. جو باطل ہوتا ہے تو باطل نکلتا ہے ہمیشہ. بہرحال اللہ ہم سب پر رحم کرے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.